الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون درود بجي محمد وآل محمد عزیزان گرامی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد رب العزت ہے کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد اور بے فائدہ خلق کیا ہے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور کیا تم لوٹ کر ہماری طرف واپس آنے والے نہیں ہو اس آئے مجیدہ میں اللہ رب العزت در حقیقت مقصد حیات کو بیان فرما رہا ہے کہ بعض اوقات انسان اس دنیاوی زندگی کے جھمیلوں کا شکار ہو کر مقصد حیات کو بھول جاتا ہے اس چار روزہ زندگی کی رنگینیاں حسن و جمال اور انائی انسان کو مرعوب کرتی ہے اور انسان اپنے مقصد حیات کو بھول جاتا ہے اس لیے ارشاد رب العزت افحسبتم انما خلقناکم عبثا کیا تم یہ گمان کر رہے ہو کہ تمہاری پیدائش بے مقصد و بے فائدہ ہے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور تمہاری واپسی کیا ہماری طرف نہیں ہے گویا اس آئے مجیدہ میں اللہ رب العزت مقصد حیات کو بیان فرما رہا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد خلقت کا ہدف کوئی نہ کوئی فائدہ اور مقصد رکھتا ہے انسان کو بے فائدہ خلق نہیں کیا گیا اور قرآن مجید کی دوسری آیات کی تلاوت اور ان کی تفسیر کا مطالعہ در حقیقت انسان پر یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ انسان در حقیقت ایک ہدف کے لیے خاص منزل تک رسائی کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے سورہ انشقاق میں ارشاد ہوا آیت نمبر 6 میں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی اے انسان تجھے ترقی کرنی ہے تجھے مسلسل کدحا مسلسل جد و جہد کو جو مشقت کے ساتھ ہو زحمت کے ساتھ ہو یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی تو اپنے رب کی طرف مسلسل حرکت کر رہا ہے یہ چونکہ سعودی حرکت ہے ارتقا ہے اونچائی کی طرف ہے اور ظاہری سی بات ہے کہ جب انسان کسی اونچائی پہ قدم رکھتا ہے کسی مرتفع سطح پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو زمین کی کشش ثقل گریویٹی در حقیقت اس کو کھینچ رہی ہوتی ہے اور عام حالت میں انسان اگر مسطح زمین پر چلے، ہموار زمین پر چلے تو اس کے لیے عام حالت میں چلنا آسان، لیکن اگر وہی انسان مرتفع سطح پر چلنے کی کوشش کرے تو اس کا چلنا دوبر مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں مشکل ہو جاتا ہے؟ یہ سائنس کا اصول ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ کہ زمین کی جو کشش ہے، زمین کی جو قوت ہے وہ اس کو کھینچ رہی ہوتی ہے، اس قوت کے برخلاف انسان کا ارتقائی سفر کرنا مشکل اور جد و جہد سے عبارت ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تم جو ارتقا کر رہے ہو، جو ترقی کر رہے ہو، یہ مسلسل محنت و جد و جہد کے ساتھ ہے۔ یہ تصور مت کرو کہ خدا کی جانب جو سفر ہے وہ کوئی تنزلی کا یا نیچے جانے کا یا مسطح اور ہموار زمین پر نہیں، یہ اونچائی کا سفر ہے، رفعت کا سفر ہے۔ یہی وجہ ہے جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ دعا مانگے تو ہم اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں۔ اگر خدا سب جگہ ہے تو آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کرنے کا کیا فلسفہ ہے؟ خدا تو ہر جگہ ہے، دونوں طرف ہاتھ پھیلا دیجئے، زمین پہ ہاتھ کر دیجئے۔ یہ در حقیقت اس فکر کو ہمارے اندر ڈالنا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کشکول بنانا، در حقیقت تمہاری فکر پہ حاوی ہونا چاہیے کہ کشکول گدائی خدا کے سامنے دراز کرو، اپنی نیاز کو، اپنی احتیاج کو، اپنی ضرورت کو اپنی آنکھوں کے سامنے مجسم کرو اور آسمان کی طرف رخ کرنے کا۔ فَإِلَيْكَ يَا رَبِّ نَصَبْتُ وَجْهِي، حضرت علی علیہ السلام دعائے کمیل میں ارشاد فرماتے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اس کا ایکو جو ہے وہ کم کر دیں، زحمت کا سبب ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ مولا کائنات فَإِلَيْكَ يَا رَبِّ نَصَبْتُ وَجْهِي وَإِلَيْكَ يَا رَبِّ مَدَدْتُ يَدِي، اے خدا جب پوری دعا ختم ہو رہی ہے سلونی کے منبر کا خطیب کہہ رہا ہے خدا میں نے اپنا چہرہ تیری جانب کر لیا، نصب تو وجہی میں نے اپنا تیرا چہرہ عظمتوں کی طرف کر لیا، وہ الیک یا رب مدد تو یدی، اور اپنی ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں پھیلا دیا۔ یعنی ادب بندگی سکھا رہے ہیں مولا کائنات، تو ہاتھوں کو بلند کرنے کا کیا فلسفہ ہے؟ یعنی تمہاری فکر در حقیقت عظمت اور اونچائی اور سرفرازی کو اپنے سامنے مجسم کرے۔ یعنی خدا سے دعا بھی مانگو تو یہ سمجھتے ہوئے کہ خدا اعلیٰ ہے، اونچا ہے، قدیر ہے، قادر ہے، وہ تم کو ان دعاؤں کے ذریعے سے، ان عبادات کے ذریعے سے، اس بندگی اور حیات کے ذریعے سے اپنی جانب بلا لے گا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو خداوند عالم نے فرمایا کہ تمہاری خلقت عبث و بیکار نہیں ہے۔ یعنی انسان اپنے گھر میں بھی کوئی ڈیکوریشن پیس لے کر آتا ہے تو اس کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ صاحبان علم و دانش موجود ہیں، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے کہ جو وقت دیا گیا تھا اس سے آدھا گھنٹہ تاخیر ہو چکی ہے اور میں مزید اس میں تاخیر کرنا نہیں چاہتا، مختصر آرائز آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب خدا نے کہا زندگی تمہیں دی گئی ہے، انسان کو زندگی مل گئی جب سے انسان اس دنیا میں پیدا ہوا، ماں کے پیٹ سے اس نے اس دنیا میں قدم رکھا، وہ صاحب حیات ہو گیا۔ لیکن خدا کہہ رہے یہ حیات، یہ زندگی جو تمہیں دی گئی ہے ضروری نہیں ہے کہ تم کو تمہارے مقصد تک پہنچا دے، ضروری نہیں ہے کہ تم اسی حیات، اسی سانس کے رشتے، اسی تنفس کے تعلق کے ذریعے سے دل دھڑک رہا ہے، پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، گردے کام کر رہے ہیں، سانس کا رشتہ آ رہا ہے جا رہا ہے، آپ سمجھے کہ جناب حیات یافتہ ہیں۔ کئی مقامات پہ میں یہ دلیل دے چکا ہوں اور یہ مثال بیان کر چکا ہوں۔ حیات کا ملنا اس بات کی علامت نہیں کہ انسان کامیاب ہو جائے، بلکہ جب تک اس حیات کی سمت خدائی نہ ہو، جب تک اس زندگی کی ڈائریکشن خدائی نہ ہو۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَتُرْجَعُونَ، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ تم لوٹ کر ہماری طرف آنے والے نہیں ہو؟ کیا تمہاری واپسی ہماری طرف نہیں ہے؟ کیا تمہاری بازگشت ہماری طرف نہیں ہوگی؟ مختلف تعبیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ تو اب اس زندگی کا ملنا اخروی زندگی میں کامیابی کی علامت نہیں ہے، انسان اسی دنیا کے لیے کتنا سوچتا ہے. ایک واقعہ مجھے بہت پسند ہے اور اکثر بیشتر میں اس واقعے کو نقل کرتا ہوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. کہ ظاہری اسباب کا مل جانا, ظاہری زندگی کے اسباب اور آثار کا مل جانا, بھائی زندگی اور موت میں کیسے تشخیص دیتے ہیں آپ؟ زندگی کچھ علامات ہوتی ہیں, وہ علامات اگر فاقد ہو جائیں تو وہی صاحب حیات صاحب موت ہو جاتا ہے, مردہ ہو جاتا ہے, اس کا بدن ڈیڈ ہو جاتا ہے. زندگی میں سانس کا رشتہ ہے, دل دھڑک رہا ہے, دماغ کام کر رہا ہے, پھیپھڑے گردے کام کر رہے ہیں, اگر یہی چیزیں اپنا فنکشن چھوڑ دیں, کام چھوڑ دیں, تو یہی انسان جو پہلے صاحب حیات تھا اب مردہ ہو جائے گا. وہ آثار زندگی, وہ علامات حیات جب انسان سے لے لی جائیں, انسان مردہ ہو جاتا ہے. اور اسی دنیا کے لیے انسان کتنی کوشش کرتا, خدا کرے وہ انکم, کیا تم نے یہ گمان کیا ہے خلقناکم عبسا, کہ ہم نے تمہیں بیکار خلق کیا؟ نہیں. اب اسی دنیا کے لیے انسان سمجھتا ہے ظاہری حیات مل جائے, قصہ تمام. حضرت لقمان ایک جگہ ملازم تھے, رات کے وقت آیا, انہوں نے اپنے مالک کو اٹھایا, مالک نماز شب پڑھو. مالک نے کہا خدا بہت رحمان و رحیم ہے, ہمارے جیسا کوئی مومن ہوگا؟ ہر چیز میں بس مولا کر دیں گے, مولا آئیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, خود کام کرنے کے لیے ہم کوئی تیار نہیں ہوتے, خود آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, خدا بہت رحمان و رحیم ہے معاف کر دے گا. نماز فجر کے موقع پہ مالک نے اٹھایا, اٹھو, کہا نہیں, خدا بہت رحمان و رحیم ہے معاف کر دے گا. توجہ ہے نا عزیز نگرامی, چونکہ بہرحال لوڈ شیڈنگ ہے اور نواز حکومت کے نوازنے کے طریقے بھی ماشاءاللہ سے بہت سارے, ان میں سے ایک لوڈ شیڈنگ بھی ہے, تو جنریٹر کی آواز جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آواز پہ غالب آ جائے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. یہ مالک جب سو کے اٹھا اور جب بازار جانے لگا, حضرت لقمان سے کہا کہ اے لقمان جاؤ اور گندم کی کاشت کرو, میں بھی بازار سے آتا ہوں. جب بازار سے واپس آیا تو دیکھا کہ حضرت لقمان گھاس بو رہے ہیں. کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت لقمان نے کہا خدا بہت رحمان و رحیم ہے, گھاس کی جگہ گندم نکال دے گا. تو مالک نے فوراً کہا اے لقمان, کبھی ایسا ہوا کہ انسان دنیا میں گھاس بوئے اور امید رکھے کہ گندم نکل آئے؟ تو حضرت لقمان نے فوراً کہا اے مالک, جب دنیا کے بارے میں بھروسہ نہیں کہ گھاس لگاؤ اور گندم کاش کرو, تو آخرت کے بارے میں کیسا بھروسہ کر کے بیٹھے ہو کہ نماز نہ پڑھی اور نماز کا ثواب مل جائے؟ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو انسان سمجھتا ہے ظاہری حیات سے آخرت کا بیڑا پار ہو جائے گا, نجات یافتہ ہو جائیں گے. نہیں, حیات کی علامات موجود ہیں. اگر یہ علامات موجود ہیں تو پھر انسان در حقیقت اس حیات سے اخروی حیات کے لیے سامان کر سکتا ہے. وَإِلَّا انسان کی یہی زندگی جہاں اس کی نجات کا, جہاں اس کی کامیابی کا, جہاں اس کی سربلندی کا سبب بن سکتی ہے, وہیں پر یہی شب و روز, یہی گھنٹے, یہی حیات, یہی لمحے انسان کی نابودی کا سبب بنتے ہیں. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اوقاتک اجزا عمرک فلا تفنت الا فیما تنجی. مولا کائنات فرما رہے ہیں اے انسان, اس ظاہری زندگی سے دھوکہ مت کھاؤ, اس زندگی سے اخروی زندگی کا سامان کرو. ان اوقاتک اجزا عمرک, یہ زندگی کے اوقات, یہ گھنٹے, یہ لمحے, یہ منٹ, یہ آنے واحد, یہ تمہاری زندگی کے حصے ہیں, پارٹس ہیں, ان کو ایسے کاموں میں خرچ کرو جو تمہاری نجات کا سبب ہوں. ایسے کام کہ جو روز قیامت تمہاری حسرت کا سبب نہ بنے. اب یہ جو میں نے کہا کہ زندگی کیسے پتا چلے کہ یہ زندگی جو ہے کام آ رہی ہے خدا کی عبادت کے لیے, اہل بیت کی رضا کے لیے, امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی خوشنودی کے حصول کے لیے, کیسے علم ہو؟ تو جب تک ہماری ڈائریکشن خدا ہی نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ آپ نے جانا ہے صدر, آپ پوچھیں گے جناب صدر کون سی روڈ جاتی ہے, کون سی شاہراہ جاتی ہے؟ کوئی دانا کہے گا جناب شاہراہ پاکستان. آپ نے کہا کون سی بس جاتی ہے؟ فلاں نمبر کی بس جاتی ہے. اب آپ شاہراہ پاکستان پہ آئے اور فلاں نمبر کی جو بس آ رہی تھی اس کو ہاتھ دیا, اس میں بیٹھ گیا, آپ نے کہا الحمدللہ آج تو سیٹ بھی مل گئی, اپنے سکون سے اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے. لیکن اگر جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے اور آپ خوش ہو رہے ہیں کہ آپ اپنی منزل سے نزدیک ہو رہے ہیں, لیکن اگر آپ نے اپنی سمت کا تعین نہیں کیا, اپنی ڈائریکشن صحیح نہیں کی, تو وہ وسیلہ اور وہ راہ آپ کو آپ کی منزل سے دور کر دے گا. یہ وسیلہ وہی ہے جو آپ کو منزل تک لے جا سکتا ہے, راہ وہی ہے جو آپ کی منزل اور ہدف تک آپ کو پہنچا سکتی ہے. لیکن اگر سمت کا تعین نہیں, ڈائریکشن صحیح نہیں, تو خدا کہہ رہا ہے کہ زندگی کے مل جانا کافی نہیں ہے. اس کو ڈائریکشن دینی چاہیے, اس کو سمت دینی چاہیے, تاکہ انسان اس طریقے سے اپنی زندگی کے خدا رسول اور آل رسول کی خوشنودی کے مطابق گزار سکے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب یہ آثار حیات کیا ہیں؟ زندگی کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ زندگی نمو کرتی ہے, زندگی نشو نما کرتی ہے. نمو یعنی اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے, اس میں ایڈیشن ہوتا رہتا ہے. بچہ ایک دن کا تھا, اب دس دن کا ہو گیا, اب دس ماہ کا ہو گیا, اب ایک سال کا ہو گیا. یہ نما ہو رہی ہے نا, بچہ جو ہے اس کا جسم میں بھی, اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. پہلی چیز علامات حیات میں نمو ہے. اس لیے انسان ان حیوانات سے تعلق رکھتا ہے, ان موجودات سے تعلق رکھتا ہے جو صرف جو نمو بھی رکھتے ہیں. بہت سے موجودات ایسے ہیں جو جماد ہوتے ہیں, پتھر, ان میں کوئی چینجنگ نہیں ہوتی ہے. ہاں زمانے کے ساتھ, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ چھوٹے اور منقسم ہوتے چلے جاتے ہیں, لیکن ان میں نمو نہیں ہو سکتی کہ ایک چھوٹا پتھر بڑے پتھر میں تبدیل ہو جائے. بہرحال جغرافیہ کے اور بھی کچھ قوانین ہیں جن کو میں یہاں ڈسکس کرنا نہیں چاہ رہا ہوں کہ یہ پہاڑ کیسے وجود میں آتے ہیں, ان کو ڈسکس کرنا نہیں چاہ رہا ہوں. لیکن پتھروں میں کچھ جمادات کا جمود ہے, ان میں انسان نمو کرنے والا ہے, یعنی اس کے بدن میں اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت بھی کرتا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ اس میں تحرک بھی ہوتا ہے. یہ علامات حیات پہلی علامت ہے. اسی طریقے سے وہ حیات جو انسان کی نجات کا سبب بنے, یہی زندگی, یہی شب و روز جو ہم گزار رہے ہیں, یہ کب ہماری نجات کا سبب بنے گی؟ جب اس میں نمو آئے گا, جب اس میں رشد آئے گا, جب اس میں ارتقا آئے گی. جب اس میں ارتقا آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس عالم آخرت کی نجات کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو اب کیسے پتا چلے کہ ہماری زندگی میں نمو ہے؟ تو یہ اہل بیت بتائیں گے کہ قرآن اور اہل بیت کا ذکر کرتے چلے جاؤ, تم میں تمہاری روحانی نشو نما ہوتی چلی جائے گی. بس یہی دعا کرتے ہیں, اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام. زیارت عاشور میں کیا پڑھتے ہیں؟ خدا میں نشو نما چاہتا ہوں, بدن کی نہیں, مال کی نہیں, زندگی کی نہیں, میں وہ حیات چاہتا ہوں جو مجھے حسین سے قریب کر دے. یہ حسین کی زندگی جب میری زندگی میں آئے گی, حسین کی تعلیمات کا نور جب میری زندگی میں متجلی ہوگا, تو میں بھی حسین کی راہ کا راہی بن جاؤں گا. درود بھیجے محمد والے محمد پر. درود بھیجے محمد والے. پہلی چیز نشو نما. تو روحانی زندگی میں بھی جو اخروی نجات کا سبب ہو, نمو ہونی چاہیے, نشو ہونی چاہیے, ارتقا ہونا چاہیے. تو اہل بیت کا جتنا ذکر کرتے جائیں گے, اتنی ہی نشو نما روحانی تربیت ہوتی چلی جائے گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اہل بیت کا ذکر کرے اور پسیوں میں گرفتار, انسان نورانی ہستیوں کا ذکر کرے اور اندھیروں اور جہالت کے اندھیروں ظلمتوں میں گرفتار, انسان عظمتوں اور رفعتوں کے لیے تمنا کرے کہ خدا مجھے ان سے پہنچا دے, اور خود اخلاقی پسیوں میں گرفتار ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. اب اگر کوئی انسان اہل بیت کی عظمتوں اور رفعتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد بھی اخلاقی پستی میں گرفتار نورانی ہستی کا ذکر کرنے کے بعد بھی جہالت کی تاریکی میں گرفتار، اس کا مطلب ہے کہ ہم حقیقی طور پر ذکر نہیں کر رہے، تربیت کے جو آثار ہیں، حیات کے جو آثار ہیں وہ مرتب نہیں ہو رہے ہم پر. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو اب کیسے علم ہو کہ یہ ترقی اور یہ نشوونما؟ اب آئیے دوبارہ انہی کے پاس آئیں جو حلال مشکلات ہیں، جو اس زندگی کو جاننے والے ہیں اور اس زندگی سے زیادہ اس زندگی کے راستوں سے واقف ہیں کہ جو حیات کا، جو علم کا، جو نور کا، جو سعادت کی زندگی اور حیات ہے. اسی لیے مولا کائنات فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں مجھ سے پوچھو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جاننے والا ہوں. یعنی یہ زندگی تو چار روزہ ختم ہو جائے گی، کوئی بھی کسی کی مسجد میں بیٹھ کر خلیفہ بھی بن سکتا ہے، امام بھی بن سکتا ہے، رہبر بھی بن سکتا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہاں کا نہیں وہاں کا ہے، میں وہاں کے راستوں کو بخوبی جاننے والا ہوں. درود بھیجے محمد والے محمد پر. تھوڑا تھوڑا اگر آپ مومنین قریب آ جائیں تو بعد میں آنے والوں کو زحمت کا ثواب. درود بھیجے محمد والے محمد پر. اب انہی کے پاس آئیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم در حقیقت آسمان کے راستوں کو، آسمان کے راستوں کو کیا مطلب؟ وہاں کوئی فلائٹ تھوڑی اڑ رہی ہے کہ حضرت علی جو ہے نا وہ ایئر روٹس بتا رہے ہیں آپ کو، جناب یہاں سے ہانگ کانگ جانا ہے تو کون سا راستہ بتاؤں؟ یعنی نجات کے راستے، بلندیوں کے راستے، عظمتوں کے راستے میں تمہیں بتاؤں گا، سعادت کے راستے، حریت کے راستے، سربلندی کے راستے کون بتائیں گے؟ اہل بیت. آئیے اہل بیت سے پوچھیں کہ روحانی نشوونما میں کون سی چیز ہوتی ہے جو آڑے آتی ہے، کون سی چیز معنی بنتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے؟ تو مولا کہیں گے کہ عظمتوں کا ذکر کرو پستی میں گرفتار یا رکاوٹ موجود ہے. اگر کوئی انسان اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈالے تو اس کا پانی، جو پانی جو ہے اس کی خاصیت یہ کہ وہ اجسام کو تر کرتا ہے. اگر پانی میں آپ نے ہاتھ ڈالا اور پانی تر نہ ہو، تری محسوس نہ ہو، گیلا نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کوئی معنی موجود ہے. یا آپ نے دستانے پہنے ہوئے ہیں، یا کوئی باریک لیئر اور تہ آپ کے ہاتھ پر جمی ہوئی ہے جو پانی کی تری کو، رطوبت کو آپ تک پہنچنے سے روک رہی ہے. جیسے کہ فقہ میں بھی مسئلہ ہے کہ کوئی ایسی چیز معنی نہیں ہونی چاہیے وضو کے اعضاء کے لیے. تو عظمتوں کا ذکر کرے اور پستیوں میں گرفتار، نورانی ہستیوں کا ذکر کریں اور جہالت میں گرفتار، اس کا مطلب ہے کہ قصور وہاں نہیں ہے، قصور نور میں نہیں ہے، قصور عظمتوں اور رفتوں میں نہیں ہے، قصور ہم میں ہے کہ ہم کس طرح ذکر کر رہے ہیں، کس طرح اہل بیت کو چاہ رہے ہیں. اب اہل بیت سے پوچھئے مولا بتائیے کہ یہ عبادت کر رہے ہیں ہم، خدا نے کہا کہ تمہیں عبث بیکار نہیں خلق کیا گیا، اس کے لیے عبادت ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں. اس میں ایک لطافت موجود، مولانا موجود ہیں بہت زیادہ، میں جسارت نہیں کر سکتا، صرف اشارہ کرتا ہوں تاکہ مومنین اور نوجوانوں کو میسج پہنچے. درود بھیجے محمد وال محمد پر. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو پیدا ہی نہیں کیا. اگر کوئی انسان یہ کہے کہ خدا نے یہ کہا ہے، لیکن اگر بعد والے جملے سے کی تکمیل نہ ہو، الا لیعبدون، الا یعنی مستثنا کر دیا، یعنی پہلے کا پیدا کیا ہی نہیں سوائے عبادت کے، یعنی اس مقصد حیات کو، مقصد خلقت کو مجسم آیا کرنا تھا، اس کی قدر و قیمت کو ذہن میں بٹھانا تھا، پہلے نفی کی بعد میں اس بات کیا. یہی آپ کلمے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی پرستش کے لائق، نہیں کوئی عبادت کے لائق، الا اللہ، سوائے اللہ کی، یعنی اللہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے تمام معبودوں کی نفی کی. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں، وما ارسلناک نہیں بھیجا، نفی کر دی. عظمت بیان کرنی ہے کہ مقصد ہدف پیغمبر کیا ہے؟ الا رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. بھائی اپنی معبودیت کا دعویٰ اللہ نے پیش کیا، اپنے رسول کی رسالت کا مقصد پیش کیا، اب علی کی ولایت بھی تو آنی چاہیے تاکہ دین کامل ہو جائے، تاکہ آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا، عظمتوں کا، رفعتوں کا راستہ واضح ہو جائے. تو ایک کائنات میں ایک آواز گونجتی ہوئی نظر آتی ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا. لا فتح، کوئی جوان ہے ہی نہیں، کوئی سورما ہے ہی نہیں. تھے لڑنے والے بھی، تھے جنگ کرنے والے بھی، تھے جہاد کرنے والے بھی تھے، لیکن سب کی نفی کر کے علی کی عظمت کو بیان کرنا تھا کہ لا فتح نہیں ہے کوئی جوان الا علی لا سیف الا ذوالفقار، تاکہ عظمتوں کا راز درود محمد وال محمد. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مقصد حیات عبادت ہے. اب عبادت نشونما لے کر آتی ہے، روحانی نشونما. ایسا نہیں کہ عبادت کرتے جائیں گے اور آپ کسی مومن کا جسم فربا ہوتا چلا جائے گا، ایسا نہیں ہے. یہ کلو کے اور وزن کے اعتبار سے نشونما نہیں ہوگی، یہ روحانی بالیدگی کے اعتبار سے نشونما ہوگی. اب اگر کوئی عبادت کرے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اسی لیے چھوٹے چھوٹے کام مستحب ہے کہ انسان کیا کام کرے، نیت کرے، نیت قربت، قربتن اللہ، اللہ صحیح لفظ ہے، قربتن اللہ، یعنی اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کام کرو. کھانا کھا رہے ہیں، قربتن اللہ. نماز پڑھنے جا رہے ہیں، قربتن اللہ. کسی غریب کی مدد کریں، قربتن اللہ. فرشدہ پہ آ رہے ہیں، قربتن اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. اب یہ نشونما ہے نا، اللہ سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، یعنی نشونما روحانی ترقی ہوتی جا رہی ہے. اب اس کا فارمولا کیا ہے، کیسے پتا چلے کہ آثار حیات ہماری اس شب و روز کی زندگی میں آ رہے ہیں، زندگی کی علامتیں ہم پاتے جا رہے ہیں، نشونما روحانی ہمیں ملتی جا رہی ہے. اب میرے چھٹے امام سے کسی سائل نے پوچھا، مولا بتائیے یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں، جو خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہ کیسے پتا چلے کہ نماز قبول ہو رہی ہے؟ روایت آپ کی سنی ہوئی، ایک مقصد تک لے جانا چاہتا ہوں. مولا کیسے پتا چلے کہ جو عبادت کر رہے ہیں یہ ہماری روحانی ترقی کا سبب، روحانی بالیدگی کے سبب، ہمیں آثار حیات سے قریب کرنے کے سبب، اللہ سے قریب کرنے کا سبب ہوئی. اللہ کوئی جسم تو نہیں ہے، نعوذ باللہ. آپ کہیں میں آج 4 کلومیٹر اللہ سے نزدیک ہو گیا، آج 2 میٹر اللہ سے نزدیک ہو گیا، 2 فٹ کا فاصلہ کم ہو گیا میرے اور اللہ کے درمیان، نہیں. اللہ عظمتوں اور رفعتوں کا منبع ہے، اللہ نور السماوات والارض. تو جسمانی رابطہ نہیں ہے، یہ روحانی رابطہ ہے، جس کو روحانی ترقی کہہ رہا ہوں میں. اب امام نے کہا کہ اگر نماز پڑھنے کے بعد برائیاں کم ہو جائیں، گناہ کم ہو جائیں، برے اخلاق ختم ہونے لگے، تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری روحانی ترقی ہو رہی ہے، تم عبادت بھی صحیح کر رہے ہو اور خدا کی جانب تم قدم بھی بڑھا رہے ہو. لیکن اگر عبادت کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد ہی انسان غرور و تکبر کا شکار کرنے لگے. وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو برابر میں جو صاحب تھے انہوں نے کہا ارے ان کا مت تو 6 الف کے برابر تھا، تو نماز توڑ کے بولے کہ جناب میں روزے سے بھی ہوں. وہ انسان اگر انہی عبادتوں کے ذریعے سے گھمنڈ کرنے لگے، غرور کا شکار ہو جائے، تو پھر یہی عبادتیں فوائل للمصلین، ان کی ہلاکت کا سبب، یہی نماز، یہی عبادت ہے انسان کی بدبختی کا سبب. کیوں؟ اس لیے کہ ارتقاء کا سفر نہیں ہو سکے، آثار حیات نہیں پا سکے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو امام نے ایک فارمولا دیا، ایک کلیہ دیا. کیا دیا؟ کہ جتنی جتنی عبادت کرتے جاؤ گے اتنے ہی برائیوں سے دور ہوتے جاؤ گے، خدا اور تمہارے درمیان فاصلے کم ہوتے رہیں گے. یعنی امام نے جو نماز کی مثال دی، یہ بنوانے مثال ہے، صرف نمازی عبادت نہیں ہے، روزہ بھی عبادت، حج بھی عبادت، والدین کی خدمت بھی عبادت، بزرگوں کا احترام بھی عبادت، بچوں کی توقیر بھی عبادت، علماء کا احترام وہ بھی عبادت، علماء اپنے قوم کے بچوں کو نصیب کریں وہ بھی عبادت، اگر درس و تدریس کا انتظام کریں وہی عبادت۔ اب ہمارا مزاج تو یہی ہے کہ ہم لوگ مردہ پرست قوم ہیں، جب شہید ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، بڑے گنگاتے ہیں، جب زندگی میں ہوتا ہے تو یہ لوگ پتھر بھی پھینک رہے ہوتے ہیں، ناروا باتیں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، منفی باتیں بھی، سب و شتم بھی۔ اور اس کا ایک واضح ایسا ایک واضح سی دلیل میں آپ کو دوں گا۔ ابھی علامہ دیدانی جلوانی کی شہادت ہوئی، کچھ لوگ تھے جو آپ کو پتا ہے کہ وہ منفی باتیں کرتے ہیں، صرف کیڑے نکالتے ہیں، صرف تنقید کرتے ہیں، ان کا کام کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی ان کی شہادت ہوئی، سوشل میڈیا پہ ان کے نام سے ایک پیج بنایا گیا، ہفتہ دس دن میں اس کے جو ممبر سے جو لائک کرنے والے 2000 سے زیادہ ہو گئے۔ لیکن اگر یہی شخصیت زندہ رہتی اور کام کر رہی ہوتی تو پھر اس کی تائید کرنے والے، اس کی حمایت کرنے والے، اس کے ساتھ دینے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہماری قوم کا مزاج ہو گیا ہے کہ ہم ان ہرڈلز کو، ان موانے کو، ان مشکلات کو تو سامنے رکھتے ہیں لیکن ان کو کبھی دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ عبادت کرنا بہت اچھی چیز ہے لیکن عبادت کو عبادت سمجھ کے کرو تاکہ وہ ہرڈلز، وہ موانے، وہ مشکلات، وہ رکاوٹیں جو تمہاری روحانی ترقی میں رکاوٹ بن رہی ہیں ان کو دور کر سکو۔ آزاداری بھی اس سمت خدائی کو، اس رنگ خدائی کو ہم تک پہنچانے کے لیے بہترین عبادت۔ لیکن اگر اس عزاداری سے خدا تک رسائی حاصل نہ ہو، اہل بیت کی خوشنودی حاصل نہ ہو سکے، اہل بیت کی قربت حاصل نہ ہو سکے تو اس عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ میرے باپ دادا کی، سادات باریہ کی، نہ جانے لکھنؤ والوں کی اور امروہہ والوں کی اور فلاں والوں کی تو عزاداری ہو سکتی ہے، امام حسین کی اور اہل بیت کی عزاداری نہیں ہو سکتی۔ وہ عزاداری جو ہماری روحانی ترقی کا سبب نہ بنے، وہ عزاداری جو ہماری اخلاقی مشکلات کا حل نہ دے سکے، وہ عزاداری جو ظلم کے خلاف جہاد کا درس نہ دے سکے، وہ عزاداری نہیں ہوگی۔ پھر وہ میرے باپ دادے کے رسومات کا مجموعہ ہو سکتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے عبث و بیکار خلق نہیں کیا، اس عزاداری کا مقصد ہے۔ آئیے مقصد کس سے پوچھیں؟ امام حسین علیہ السلام تھے، درود وجہ محمد و آل محمد کا۔ آئیے مولا سے پوچھیں۔ اب مولا تحریر وصیت فرمائے، حازم اوصا علی ابن الحسین الاخیہ محمد ابن حنفیہ۔ امام حسین مدینہ سے نکل رہے ہیں، محمد ابن حنفیہ اپنے بھائی کے نام وصیت لکھ کر دی ہے، تحریر موجود ہے تاریخ میں، حازم اوصا علی ابن الحسین الاخیہ محمد ابن حنفیہ، کہ محمد حسین گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو دین حق لے کر آئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں زندگی حق ہے، موت حق ہے، سوال جواب کا کیا جانا حق ہے، اور ایک ایک کر کے وہ عقائد اسلامی کو بیان فرماتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں انما انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، چار چیزوں کی نفی کی امام نے کہ میں چار کاموں کے لیے نہیں نکلا ہوں۔ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، اس عزاداری کا مقصد ہے، یہ ہماری روحانی ترقی کا، ہماری قومی سطح پر ہماری ارتقاء کا سبب ہونی چاہیے۔ لیکن اگر نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ عزاداری نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین فرما رہے چار چیزیں میں نفی کر رہا ہوں اپنے قیام سے۔ انی لم اخرج اشرا، سرکشی کے لیے نہیں، بغاوت کے لیے نہیں، ولا بطرا، بطرا یعنی حق سے روگردانی کے لیے نہیں، ولا ظالمن ولا مفسدا، ظلم برپا کرنے کے لیے نہیں حسین جا رہا، نہ فساد کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ چار کاموں کی نفی کر دی۔ اس کے بعد فرمایا ہاں میں ایک کام کے لیے نکل رہا ہوں، میری قیام کا مقصد کا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، روحانی ترقی کے لیے نکل رہا ہوں۔ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن نمازیں ان کے کسی کام نہیں آ رہی، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، تلاوت قرآن ان کو ظلم کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے آمادہ نہیں کر رہا، وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، اعتکاف بھی کر رہے ہیں، دوسرے مصحبات اور سنتوں کا انجام بھی دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ یزید کو دیکھ رہے ہیں کہ مسند رسول پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے. انما خرجت لطلب الاصلاح، میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. وہ خرابی، وہ بگاڑ، وہ بیماری، وہ موانع، وہ مشکلات جو دین کی راہ میں پیدا ہو گئی ہیں، جو دین استعمال بھی کر رہے ہیں اور فائدہ بھی نہیں ہو رہا. گویا انسان ایکسپائر میڈیسن کھا رہا ہو. میڈیسن اس لیے کھائی جاتی ہے کہ آپ کی بیماری، آپ کا عارضہ صحیح ہو جائے، آپ صحت مند ہو جائے. لیکن اگر انسان ایکسپائر دوا کھائے تو نہ صرف یہ کہ صحیح نہیں ہوگا بلکہ وہ اس کے بیماری میں اور اضافہ ہو جائے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو یہ مسلمان ایکسپائر دوا کھا رہے تھے. وہ نمازیں جو مردہ نمازیں، وہ روزے جو مردہ روزے. امام نے کہا کہ نہیں، یہ تمہاری روحانی ترقی کا سبب ہونے چاہیے تھے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی، جد مختصر کر رہا ہوں، زیادہ نہیں کر رہا. آثار حیات میں سے ایک روحانی نشونما ہے، روحانی ترقی. اللہ سے، اہل بیت سے قریب ہونے چاہیے، عزاداری کریں. اور اس کے بعد اگر اہل بیت کی سیرت کو نہ اپنائیں تو پھر یہ روحانی ترقی کا سبب نہ بنے تو پھر انسان جمود کا شکار، اسکل ہو جائے گا، رکود و جمود کا شکار ہو جائے گا. پانی جب تک بہتا رہتا ہے، فیروں میں ہوتا ہے، وہ حیات کا سبب بنتا ہے، زندگی کا سبب بنتا ہے، شادابی اور ہریالی کا سبب بنتا ہے. لیکن پانی اگر بہاؤ رک جائے، جوہر بن جاتا ہے، گندگی کا ڈھیر بن جاتا ہے، بدترین جانور اس میں جنم لیتے ہیں. وہ بہاؤ، وہ فلو، وہ حیات کا سفر رک جاتا ہے. خدا کہہ رہے ہیں تمہیں عبث و بیکار نہیں خلق کیا، عبادت دی ہے، عبادت کا ایک نظام ہے. یہ عبادت تمہاری روحانی ترقی کا سبب بنے گی، یہ عزاداری تمہاری روحانی کا ترقی کا سبب بنے گی، یہ شہادتیں تمہاری روحانی ترقی کا سبب بننی چاہیے. ان شہادتوں کا سلسلہ کم تو ہو سکتا ہے لیکن رک نہیں سکتا. اس کی ایک وجہ یہ ہے، یہ امتحان ہے. اور قوموں کا امتحان ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کی طرح نہیں ہوتا کہ 100 سوال ہیں اور ہر سوال کے نیچے 4 جواب، 4 میں سے 3 غلط، 1 صحیح، ٹک لگاتے جائیے اور آپ کامیاب ہو جائیں گے 3 گھنٹے کے بعد. قوموں کے امتحان بعض اوقات سینکڑوں، دسیوں، صدیوں، صدیوں پر محیط ہوتا ہے. اتنی آسانی سے نہیں ہوتا، قومیں اتنی آسانی سے نجات یافتہ نہیں ہوتی. تو ان شہادتوں سے ہمیں اپنی ارتقاء کا سفر طے کرنا ہے، کربلا سے رابطہ مضبوط کرنا ہے. وما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد، امام حسین نے فرمایا میں اصلاح امت جد کے لیے نکل رہا ہوں. اور پھر اپنی راہ کو واضح کیا، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. میری کربلا کا مقصد کیا ہے؟ اصلاح امت، عالمی تحریک. امام حسین، کیونکہ امام حسین قبیلے، قوم و خطے کے امام نہیں ہیں، امام حسین پوری انسانیت کے امام ہیں. اس لیے کہا کہ ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ روز قیامت بلائیں گے. تو امام کا ہر عمل در حقیقت پوری انسانیت کے لیے ہوتا ہے. امام صرف عراق اور اطراف میں جو علاقے تھے ان کی نجات کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ امام پوری انسانیت کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ جا کر امام سوچتا ہے. امام نے کہا میں اصلاح امت کے لیے نکل رہا ہوں. میتھڈ کیا دیا؟ کہا کہ 2 طریقوں سے اس اصلاح امت کو پیغام، اس کو انجام دوں گا. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، نیکیوں کو حکم دوں گا، برائی سے روکوں گا. یہی وہ چیز ہے کہ جو تمام مشکلات کو دور کر سکتی ہے. آج ہم امر بالمعروف و نہیں عن المنکر کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. یہ اگر کرتے ہیں تو بہت ہی بدترین طریقے سے کرتے ہیں. یہ امر بالمعروف کون کرتا ہے؟ اللہ. ان اللہ یامرکم، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء. اور خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہیں عدل کا، احسان کا حکم دیتا ہے کہ اپنے بھائیوں سے، رشتہ داروں سے میل ملاپ کرو، حلال حرام کی پیروی کرو. رسول ما آتاکم رسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. جو رسول دے رہا ہے، امر دے رہا ہے، اسے لے لو. جس چیز سے روک رہا ہے اسے رک جاؤ. امام تمہیں بتا رہا ہے کہ تمہیں کہاں چلنا چاہیے، کیسے چلنا چاہیے، کہاں اٹھنا کہاں بیٹھنا چاہیے، یعنی امام بتا رہا ہے. اور یہی امر بالمعروف زمان غیبت میں مرجعیت کے کاندھوں پر ہے، ولی فقیہ کے کاندھوں پر، کہ وہ اس امت کی ذمہ داری سنبھالے، اور پھر علماء، اور پھر والدین، پھر مومنین ایک دوسرے کی نسبت اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی فریضے کو انجام دیں، تاکہ اگر کوئی کسی مشکل میں گرفتار، کسی مشکل کا شکار، کسی معنی کا شکار، تو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے اسے اس مشکل سے باہر نکالنا ہے. اس طریقے سے ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے تاکہ یہ انسانیت کا سفر، تاکہ یہ حیات کا سفر در حقیقت اپنی منزل تک پہنچ سکے. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو روحانی ترقی اس عزاداری کے ذریعے سے، لیکن اگر عزاداری کے ذریعے سے کربلا سے رابطہ مضبوط نہ ہو. امام حسین کا نام تو لیں، میں اکثر بیشتر کہتا ہوں درد دل ہے میرا، جنازوں میں جاتے ہیں تو لاچارگی اور مسکین صورت بنا کر، اس کے بعد جب واپس آ رہے ہوتے تو ڈر رہے ہوتے ہیں کہ جناب کوئی دیکھ نہ لے، مووی نہ بن جائے، چار کل دائیں، چار کل بائیں، چار کل آگے، چار کل پیچھے، رات میں جناب حصار بھی کھینچا جائے گا، چار چار تالیاں بھی بجائی جائیں گی، حصار بھی ہو جائے، ایک کو دفن کر کے آتے ہیں معذرت کے ساتھ، بہت ہی معذرت کے ساتھ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. کب تک؟ عزاداری بیچارگی مسکینیت کا نام نہیں ہے، اتحاد کا، متحد ہونے کا، عظمت کا، شان و شوکت کا نام ہے. ذرا کربلا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ہر شہید اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ، باخبر، باشعور، بیدار، اسے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کیسے کرنا ہے، کن راستوں سے یہ اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے، ہر شہید. لیکن ہم کربلا والوں کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن نہ وہ شعار، نہ وہ وحدت، نہ وہ اتحاد، نہ وہ روح، نہ وہ ولولہ، کچھ بھی نہیں. اپنی باری کا انتظار کریں گے، جناب ہم بھی مار دیا جائے گا، آپ مجھے بھی گاڑ کے دفنا کے آ جائیں گے، اس کے بعد پھر کہیں گے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، یہ سر ہلاتے ہوئے، کندھا اٹھاتے ہوئے. لبیک یا حسین کا معنی یہی ہے کہ جو رکاوٹیں تمہاری حیات کے راستے میں آ رہی ہیں ان کو ہٹانے کے لیے تمہیں لبیک یا حسین کی ضرورت ہے. اجتماعی سطح پر، یہ کوئی جذباتی جملے نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ وقت کی ضرورت ہے کہ کربلا سے رابطہ اور رشتہ مضبوط ہوگا. حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا کب ہمارے لیے حق کا سیدھا راستہ ہوگا؟ ہم خود ابھی تک سیدھے نہیں ہوئے، حلال و حرام کی تمیز نہیں، تو پھر انسان کیسے حق کے راستے پہ چلے گا؟ حق کے راستے پہ وہی چل سکتا ہے جس کو حق والوں سے محبت ہوگی، اور جس کو حق والوں سے محبت ہوگی وہ حق والوں کی پسند کو اپنی پسند پر، اور حق والوں کی ناپسند کو اپنی ناپسند پر مقدم قرار دے گا. ہو ہی نہیں سکتا، محبت دو طرفہ ہے زیدہ نگرانی، محبت ایک طرفہ کبھی نہیں ہوتی. بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. تو حسن نصراللہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہمارا کوئی شہید ہوتا ہے کربلا سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے. جتنا رابطہ رشتہ مضبوط ہوگا، یعنی قومی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر، ہم اتنی مضبوط و مستحکم ہوں گے. یہ امتحان ہے، یہ ہمیں دینا ہے. ہر قوم نے امتحان دیا، ماضی میں بھی امتحان ہوا، ابھی بھی ہو رہا ہے، مستقبل میں بھی ہوگا. امیر المومنین کہتے ہیں تمہیں چھانا جائے گا، خالص و ناخالص کو الگ کیا جائے گا. اتنی آسانی سے 313 تیار نہیں ہوں گے. یا اشبہ الرجال لیس بالرجال، مولا کائنات کے جملے پڑھی نازل اللہ میں، اے مردوں کہ جن کی صورت اور شکل مردوں کی سی ہے لیکن صفات زنانہ ہیں، یا اشبار رجال اور لیس برجال، تو الگ کیا جائے گا، چھانا جائے گا، خالص و ناخالص کو، پختہ اور ناپختہ کو الگ کیا جائے گا. تو یہ امتحان دینا ہے، لیکن عزت کے ساتھ، سربلندی کے ساتھ، تاکہ یہ موانع، یہ مشکلات جو اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں، اس طریقے سے آگے بڑھ سکے. بس عزیزہ نگرامی، خدا کہہ رہا ہے کہ عبث و بیکار نہیں، عبادت بھی ہے، عبادت نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، پردہ بھی، داڑھی بھی ہے، دین خدا کی اطاعت بھی ہے، دین خدا کی مدد بھی ہے، عزاداری کا فروغ، مودت کا سلوک اہل بیت سے، یہ بھی عبادت ہے. لہذا اس عبادت سے کم حقوں فائدہ اٹھائیں، تاکہ روحانی ترقی بھی ہو اور قومی سطح پر عزت و شان و شوکت میں بھی اضافہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ کربلا کے بعد جتنے اسیران کربلا تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ضرور تھیں، پیروں میں زنجیریں ضرور تھیں، گلے میں رسن ضرور تھی، قیدی ضرور بنائے گئے تھے، لیکن اپنی عزت، اپنی شرافت، اپنی عظمت، اپنی قداست کا سودا نہیں کیا. جسم قید ہو سکتا ہے لیکن زبانیں اور نظریات اور روح قید نہیں ہو سکتی. کربلا والوں کا پیغام ہے. اور کیسا پیغام؟ اس ہمارے بکا سے، اس ہمارے ماتم سے اگر یزیدیت کو کوئی خطرہ نہیں تو لاکھ ماتم کیجئے، لاکھ مجلس کیجئے، اگر یزیدیت کو کوئی خطرہ نہیں. جناب سکینہ نے بتایا کہ سکینہ کا نوحہ، سکینہ کا گریہ، سکینہ کی بکا ایسی ہے جو یزید کی نیندیں حرام کر دے. امام حسین مدینے میں رہتے تو یزیدی بہت خوش، درس قرآن دیجئے، مجاور بنی رسول اللہ کے متولی بن جائیے، درس قرآن دیجئے، تفسیر قرآن کیجئے، یتیموں کی پرورش کیجئے، یتیم خانے بنائیے، انسٹیٹیوشن بنائیے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ یہ سارے کام کریں، یزیدیت کے سامنے کھڑے نہ ہوں. امام تو کہ نہیں، میں یہی کام کروں گا. انما خرج تو طلب الاصلاح. جناب سکینہ حسین کی 3 سالہ 4 سالہ بچی کہہ رہی کہ تمہاری بکا، تمہارا ماتم، تمہاری گریہ ایسا ہو کہ یزید وقت پریشان ہو جائے. جتنے اسیران کربلا تھے سب اس عظمت کے ساتھ. جناب زینب کا وہ لہجہ، وہ خطابات، وہ بیانات، وہ للکار، وہ شجاعت جو دربار کوفہ و بازار کوفہ میں تھی، یہ دربار شام و بازار شام میں تھی، اس کو اٹھا کے دیکھیے کس طریقے سے جناب زینب للکار رہی یزیدیت کو مٹا ہوئے سے بلا سمجھو، ارے خدا کے واسطے مفہوم کربلا سمجھو. بس لیکن جسم قید تھے، زبان قید نہیں تھی، جسموں کو قیدی بنایا گیا تھا، نظریات کو نہیں. اور اہل بیت کہ یہ وارث، یہ وارث شہداء جن کو قیدی بنایا گیا تھا، حسینیت کا پیغام لے کے چلے اور پوری دنیا میں عام کرتے چلے گئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی آسانی سے یہ حسینیت، یہ عزاداری ہم تک آ گئی؟ ہرگز نہیں. ستم بالائے ستم، ظلم پہ ظلم، تازیانوں پہ تازیانے. ایک غیرت مند انسان ہوتا ہے، وہ جسمانی تشدد تو برداشت کر لے گا، لیکن جب اس کے کردار، اس کی عزت و ناموس پر کوئی حرف آئے تو یہ اس کا امتحان ہوتا ہے. جناب سید سجاد سے کسی نے پوچھا، مولا کب تک گریہ کریں گے؟ مولا کہتے ہیں انہیں انصاف نہیں کیا. یعقوب کے 12 فرزندوں میں سے ایک فرزند گم ہو گیا تھا، فراق یوسف میں یعقوب اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے. میرے 18 جوانان بنی ہاشم ایک دن میں تہی تہ کر دیے جائیں تو مجھ سے پوچھتا ہے میں گریہ نہ کروں؟ کہا کہ مولا قتل ہونا تو آپ کی عادت ہے. میں کہا القتل نہ عادہ وہ کرامت نہ شہادہ، شہادت ہماری کرامت بزرگی ہے، لیکن اے پوچھنے والے، کیا ماں بہنوں کے ساتھ کھلے سر زانیوں شرابیوں کے دربار میں جانا بھی آل محمد کی میراث ہے؟ اس طریقے سے جسمانی تشدد اور عذاب اور سختیاں الگ، اور اہل بیت کو گلی کوچوں میں پھیرانا، کئی کئی گھنٹوں تک بازاروں میں، درباروں میں کھڑا رکھنا، یہ وہ روحانی عذاب تھا جو اہل بیت کو دیا گیا. لیکن اس کے باوجود اہل بیت نے تمام تر ظلموں کو برداشت کیا. لیکن مجھے پیغام حسینی تھا، کربلا کا پیغام تھا، اسے پہنچایا. اور ہر رکاوٹ کو کہ جو کربلا کے راہ میں تھی اس کو مسمار کرتے چلے گئے. بس عزاداروں، آج ایک علمدار اس کی بھتیجی کا تذکرہ کروں گا. کتنی محبت ہے اس چچا اور بھتیجی میں. 1400 صدیاں گزر گئی لیکن چچا اور بھتیجی میں آج بھی اتنی محبت ہے کہ عباس کے علم کے ساتھ ایک مشک لٹکی ہوئی نظر آتی ہے، ایک مشک نظر آتی ہے. کتنی محبت ہے. تو جناب عباس کو اجازت نہیں مل رہی تھی، اور امام نے کہا جاؤ بھیا پانی کی کوئی سبیل کرو تو جناب سکینہ کے خیمے میں آئے, دیکھا کہ جناب سکینہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا ہوا ہے. کچھ بچوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے رخساروں کو سرزمین کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر رکھے ہوئے ہیں کہ شاید پانی کے خیمے میں کہیں سے کوئی تری مل جائے اور ہم اپنی اس گرمی کو, اس پیاس کو, اس تشنگی کو دور کریں. جب چچا کو دیکھا بھتیجی مسکرانے لگی, کہا کہ سکینہ اپنی مشق لے کر آؤ, علم اٹھے گا زیارت کیجیے گا. یہ علم علم ہدایت ہے, یہ علم علم سربلندی و سرفرادی ہے, یہ علم ہدایت کا علم, نجات کا علم, حریت کا علم ہے. اس علم کو باقی رکھنا ہے, اس علم کو نسل بعد نسل اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے تاکہ امام زمانہ تک, تاکہ امام آئے اور خون حسین کا انتقام لے, امام آئے اور دین و شریعت کا نفاذ کرے. ایک دفعہ مشق لی, جناب سکینہ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا, بچوں سے کہا آؤ بچوں میں دعا کرتی ہوں, تم آمین کہو, خدا میرے چچا کی حفاظت فرمائے, میں اپنے چچا کو بھیج رہی ہوں کہ پانی لا سکے. علم آیا لیکن علمدار نہ آیا. سکینہ انتظار کرتی رہ گئی, اس لیے کہ جب علم آیا اور بابا علم لے کر آئے, سکینہ سمجھے شاید چچا آ گئے, لیکن جب چچا کو نہ پایا تو سکینہ نے کہا بابا میرے چچا کو واپس لا دو, اب کبھی پانی کا سوال نہ کروں گی. اتنی محبت جناب سکینہ کو اپنے چچا سے, اور بابا سے کتنی محبت, کتنا عشق, کتنا پیار. اس باپ اور بیٹی میں بیٹیاں اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھنے والی ہوتی ہیں, بہت احساساتی ہوتی ہیں, بہت ایک قریبی رشتہ ہوتا ہے. عزیزانِ گرامی یہ حقیقت ہے. جب آپ تھکے ہارے اپنی ملازمت سے گھر آتے ہیں, کتنے ہی تھکے بھی کیوں نہ ہو, لیکن اگر آپ کا چھوٹا بیٹا یا بچی آپ کی گود میں آنے کے لیے کوشش کرے, آپ اپنی تھکاوٹ اور تھکن کے باوجود, خستگی کے باوجود اسے اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں, آپ کی تمام خستگی دور ہو جاتی ہے. جب ایک عام بچے کا یال ہے تو کائنات کا مولا حسین اپنے بچے کو جب گود میں لیتا ہوگا تو کیا عالم ہوتا, کتنا پیار. بس یہی وجہ ہے کہ جب آخری رخصت کو امام بیویوں کے درمیان سے رخصت ہو گئے علیکم السلام, تو پہ آخری سلام ہو, ایک دفعہ بہن نے سوار کر دیا بھائی کو, اب زلجنہ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, زلجنہ نے آگے بڑھنے سے انکار کیا, اچانک مولا کے کانوں میں بچی کے رونے کی آواز آئی. اب جو دیکھا زلجنہ کی پچھلی ٹانگوں سے سکینہ لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے, اے میرے بابا کے زلجنہ, میرے زلجنہ میرے بابا کو کہاں لے کے جاتا ہے, جو بھی صبح سے رن میں گیا وہ واپس نہیں آیا. ارے چچا عباس بھی پانی کا وعدہ کر کے گئے تھے لیکن چچا نہیں آئے, علم آئے علمدار نہ آیا, بھیا علی اکبر گئے تھے واپس نہیں آئے, میرے بابا کو نہ لے کے جا. اللہ اکبر. امام نے سنا زمین پر بیٹھ گئے, سکینہ کو گلے لگایا اور کہا سکینہ بیٹی آج سے دستور تبدیل ہو گیا. ہاں اولاد والے موجود ہیں نا, درد محسوس کر سکتے ہیں حسین کا اس کڑے وقت میں کہ جب آخری رخصت کو امام جا رہے ہیں میدان کاردار میں. کہا بیٹی دستور تبدیل ہو گیا, تم ہمارے سینے پہ سوتی تھی, علی اصغر ماں کے پاس گہوارے میں سوتے تھے, آج اسے تم ماں کے پاس سونا, علی اصغر ہمارے ساتھ سوئیں گے. میں کو مولا صاحب صاحب کیوں نہیں کہہ دیتے, مولا کہیں گے سکینہ چھوٹی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں سکینہ زندان شام تیرا مقدر ہے, علی اصغر تیر ستم کھا کر سرزمین کربلا پر ہمارے ساتھ سوئے گا. اجرکم اللہ. اس طریقے سے حسین اپنی بچی سے رخصت ہوئے. بس یہی وجہ ہے بچی انتظار کر رہی ہے میرا بابا آئے گا, میرا بابا آئے گا. اور جب زلزلہ کی آواز سنی سکینہ نے پردہ ہٹایا, اب جو دیکھا سوار نہیں آیا, مرکب تو آیا ہے سوار نہیں آیا, زی دھڑکی ہوئی, پیشانی خون آلودہ ہے, زخم لگے ہوئے ہیں. بس سکینہ نے ایک سوال کیا, اے میرے بابا کی زلزلہ بس اتنا بتا دے کیا میرے بابا کو پانی ملا یا وہ پیاسا شہید ہوا. اللہ اکبر. سکینہ کو بابا کی پیاس کا کتنا کتنا خیال تھا, بس میرے بابا کو پانی نصیب ہوا یا نہیں. عزیزوں یہ قافلہ اسی طرح زندان شام پہنچ گیا. مختصر کر رہا ہوں, صرف دو تین روایتیں اور واقعات نقل کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. خدا آپ کے پرسے اور گریے کو جناب زہرا کی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ. خدا آپ کی اولاد کو شاد و آباد رکھے امام زمانہ کے انقلاب کے لیے, جن کی گودیاں خالی ہیں خدا ان کی گودیوں کو اطفال حسینی کے صدقے آباد کر دے۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب نئی جگہ چلے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں ہم کہاں آ گئے، یہ کون سی جگہ ہے، ہم یہاں سے کب اپنے گھر جائیں گے۔ جناب سکینہ زندہ نشان میں، حسین کی چھوٹی بچی، کبھی پھپھی اماں کا دامن تھا میں، پھپھی اماں یہ در زندہ کب کھلے گا، یہ کون سی جگہ ہے۔ بچوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ زندان کیا ہوتا ہے، کوٹری کیا ہوتی ہے، ظلمت کیا ہوتی ہے۔ کبھی سید سجاد کے پاس ہے، بھیا کیا ہم اپنے گھر جا سکیں گے، کبھی ماں کا دامن تھا میں، اماں یہ بتاؤ کیا وہ وقت آئے گا در زندہ کھلے گا اور سکینہ اپنے وطن جا کر اپنی ہمجولیوں کے ساتھ کھیلے گی۔ مجھے نہیں معلوم اہل بیت کس طرح، اہل حرم کس طرح دلاسا دیتے تھے۔ بس ایک دفعہ جب شام کا اندھیرا چھانے لگتا، سکینہ در زندہ پہ آ جاتی اور پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھتی اور کہتی، پھپھی اماں یہ بتائیے یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، یہ کدھر کا رخ کر رہے ہیں۔ جناب سکینہ کہتی، بیٹا یہ اپنے گھروں کو، اپنے گھونسلوں اور آشیانے کو جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ روتے ہوئے کہتی، پھپھی اماں کیا وقت آئے گا کہ ہم بھی اپنے گھروں کو جا سکیں، ہم بھی مدینے لوٹ سکیں۔ بس عزیزوں اسی عالم میں سکینہ فریاد کر رہی ہیں، رو رہی ہے، ماتم کر رہی ہے، بابا کو یاد کر رہی ہے۔ بس اچانک ایک رات کو بچی نے خواب میں دیکھا، اماریاں اتری ہیں، جناب زہرا مقدرات عصمت و طہارت کے ساتھ تشریف لائیں اور کہا، سکینہ ہاتھوں کو پھیلائے جناب زہرا نے، سکینہ آ جاؤ، تمہارا بابا تمہارا انتظار کر رہا ہے، تیری مصیبت کے دن ختم ہو گئے، تیرے مسائل کے دن کا خاتمہ ہو گیا۔ بس بابا کا نام سنا بچی خواب سے بیدار ہو گئی، میرا بابا، میرا بابا۔ سکینہ نے بین کرنے شروع کیے، سید سجاد آگے بڑھے، سکینہ حوصلے سے کہا، بولو تیرا بابا اب نہیں آئے گا، تیرا بابا شہید ہو گیا۔ لیکن سکینہ چپ نہیں ہو رہی، ماں فا ماں آگے بڑھی، سکینہ بیٹی کو دلاسا دیا، سکینہ خاموش نہیں ہو رہی، جناب زینب آگے بڑھی، تسلی دے رہی ہیں، سکینہ خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اتنا گریا ہوا، اس زندان شام میں مجلس برپا ہو گئی، ننی ذاکرہ مجلس حسین پڑھ رہی ہے، مسائل ہو رہے ہیں، اہل حرم گریا کر رہے ہیں، خدا آپ کے بوسے کو قبول فرمائے۔ یزید کی پاس جب اس گریے کا سبب پہنچا، کہا کہ سبب کیا ہے، کہا کہ حسین کی بچی حسین کو یاد کر رہی ہے، کہا کہ سر حسین کو لے کے جاؤ۔ سر حسین زندان شام پہنچا، خدا کسی یتیمہ کو یہ منظر نہ دکھائے۔ ایک دفعہ سکینہ نے پوچھا، یہ کس کا سر ہے، بچی پہچان نہ سکی اندھیرے میں بابا کا سر، کہا کہ تمہارے بابا کا سر لائے ہیں۔ سکینہ نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا، آ بابا آ جا میرے باہر، میرے ہاتھوں میں آ جا، بابا ہمیشہ تیرے سینے میں سوئی ہوں، بابا آج سکینہ تجھے سینے سے لگائے گی۔ یہ کہہ کے سکینہ نے حسین سر حسین کو لیا۔ اب اہل حرم دیکھ رہے ہیں سکینہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ سکینہ نے ایک دفعہ حسین کے لبوں کے بوسے لیے، رخسار کے بوسے لیے، دو زانوں ہو کے بیٹھ گئی، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو حسین کے بالوں پر پھیرنا شروع کیا۔ اس کمسنی کے عالم میں تین سوال کیے اہل حرم نے، گریا کیا، کیا سوال کیے سکینہ نے، اے بابا وہ کون شقی تھا جس نے مجھے اس کمسنی میں شہید یتیم کیا، اے بابا وہ کون شقی تھا جس نے آپ کی داڑھی کو آپ کے خون سے رنگین کیا، اور آخری سوال ایسا تھا، اہل حرم منہ چھپا کے رونے لگے، اے بابا وہ کون ظالم تھا، ارے جس نے تیری گردن کی رگوں کو۔ اللہ اکبر، مصائب ہوئے، سکینہ در حقیقت گریا کر رہی ہے، اہل حرم گریا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب سکینہ نے اپنے رخسار کو حسین کے رخسار میں رکھا، ودعت خد حالا خد، حسین کے رخسار میں رکھا، اب صبر کا دامن چھوٹ گیا، بابا ان رخساروں میں تم پیار کیا کرتے تھے، بابا ان میں تماشے لگے، بابا وہ در جو تم نے پہلائے تھے شبر لئی نے کانوں سے چھین لیے، بابا ارے بیمار کی پشت سے بستر کھینچا گیا، بابا اسباب کو آگ لگا دی، سروں سے چادریں چھین لی۔ سکینہ بیان کر رہی ہے، سکینہ گریا کر رہی ہے، مجلس قبول ہو گئی، حال اب نکلے گا، علمدار اور بھتیجی کا ذکر ہوگا، ایک ساتھ ہوگا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ سکینہ کی آواز آنی بند ہو گئی، سید سجاد نے شانہ ہلایا، کہا بیٹی بہن سکینہ، ارے بابا سے الوداع کہو، نہ جانے اب کہاں ملاقات ہوگی۔ اب جو شانہ ہلایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، سکینہ اس دنیا میں نہیں، ارے روتے روتے، ارے زخم دکھاتے دکھاتے بابا خدمت میں پہنچ گئی. مجھے نہیں معلوم کیسے مسلم کا فن ہوا, بس آخری روایت جب دھرے زندہ کھل گیا, رہائی کا حکم مل گیا, ایک دفعہ ایک دکھیاری ماں قبر سکینہ پہ آ گئی, دونوں ہاتھوں کو رکھ دیا اور بہت آرام سے بولی, سکینہ بہت آرام سے دھرے زندہ کھلنے کا, سکینہ رہائی کا حکم مل گیا, ارے ہم وطن جا رہے ہیں, شرمندہ ہے تجھے اپنے ساتھ نہ لے جا سکے. اور شام کی عورتیں جو موجود تھی ان کی طرف رخ کیا, اے شام کی عورتوں, ارے رات کی تاریکی میں آنا, ایک ایک شمع روشن کر دینا, میری بچی یہاں خوابیدہ ہے ماتم.